اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
Across the globe, more than 531,000 people have lost their lives to COVID-19 since it surfaced in China late last year. The United States is the hardest hit country with more than 129,000 deaths. It's followed by Brazil with over 64,000 deaths, Britain with over 44,000, Italy with more than 34,000, and Mexico with more than 30,000 fatalities. Iranian health authorities announced 163 new deaths on Sunday, that country's highest official one-day toll since the outbreak began in Iran in February. Morocco reports 698 additional infections, its highest one-day increase. Madagascar is under fresh lockdown following a new surge in infections. And Britain's police conclude that drunk people cannot effectively social distance. This after UK pubs reopened doors following a three-month hiatus. Meantime, a report in the New York Times says a group of 239 scientists from 32 countries will publish an open letter to the World Health Organization in a scientific journal this week. The scientists want the WHO to revise its recommendations about how to avoid coronavirus infection. They say the virus is airborne, with pop particles hovering in the air and in indoor spaces and infecting people who inhale its particles. The WHO says the virus is spread through larger respiratory droplets from an infected person's coughs and sneezes, and that these drops drop out of the air quickly because of their size. If the virus is airborne, the Times reported that the consequences for containment will be significant, with new preventative measures, including wearing masks indoors and overhauling ventilation systems to minimize recirculating air. The Times account says the picture which emerges is one of an agency that, despite good intentions, is out of step with science. This is VOA News. Tokyo Governor Yuriko Koike declared victory in Sunday's vote to elect the leader of one of the world's most populous cities. She immediately vowed to step up the fight against a recent coronavirus resurgence. Major media exit polls suggested a landslide victory after voting stations closed. The 67-year-old media-savvy governor is a rare top female leader in Japan's male-dominated politics that is often mentioned as a possible prime minister. Many observers say her smooth performance during the coronavirus pandemic contrasted sharply with current Prime Minister Shinzo Abe, who critics say bungled his country's response. The incumbent governor begins her second term amid a growing wariness with the Olympics, due to open in July of 2021. Just over half of Tokyo's residents do not think the Games should be held next year, according to a recent poll. While campaigning, the governor pledged to reduce the Games' budget. Croatia held an election Sunday at a time of rising coronavirus infections and a sharp economic downturn from the pandemic. The outcome will likely lead to political negotiations to form a new government. The ruling center-right Croatian Democratic Union, or HDZ, has had a slight advantage in most opinion polls over its main rival, the Social Democrats, or SDP, but neither party is seen as being able to govern on its own. The Homeland Movement Party has fared third in opinion polls with above 10% support, compared with close to 30% for the top two parties. Polls open Sunday in the Dominican Republic in elections for president and the legislature, these being held despite spiking coronavirus cases in this Caribbean country. Opposition leader Luis Abinader, who recently recovered from COVID-19, and ruling party candidate Gonzalo Castillo were considered the favorites in a six-man field for the presidency. The elections, which had been postponed, were held a day after the number of new cases soared by more than 1,000, a one-day record in a country that has had more than 36,000 confirmed cases and 786 deaths from the disease. Some 7.5 million Dominicans are eligible to cast ballots in the election, which will choose a successor to outgoing President Danilo Medina. Seats are also up for grabs in the Senate, the lower house, and the Central American Parliament. In Ethiopia, the number of people killed in protests following the slaying of a popular singer has jumped to 156, up from the initial tally of 80, according to a senior regional security official. Via remote, I'm Laurel Bowman, VOA News.
السلام علیکم سامعین، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں شہناز عزیز. آج اس پروگرام میں معمول کے مطابق کووڈ 19 پر بات ہوگی، کیونکہ صورتحال روز بروز زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. لیکن آغاز کریں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے، جہاں ایک اہم پیش رفت میں تحریک مزاحمت کے بزرگ رہنما سید علی شاہ گیلانی نے غیر متوقع طور پر کل جماعتی حریت کانفرنس سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. اپنے ایک آڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ وہ اتحاد کو درپیش موجودہ صورتحال کے پیش نظر اسے خیر بات کہنا مناسب سمجھتے ہیں. تو سامعین، اس بارے میں تجزیے اور تبصرے ہم اپنے اگلے پروگرام میں پیش کریں گے، لیکن اس وقت سنتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی ایک رپورٹ.
حریت کانفرنس استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا ایک بڑا اتحاد ہے، جو مارچ 1993 میں اپنے قیام کے 10 سال بعد لیڈرشپ میں بعض امور پر اختلافات کی بنا پر دو پھاڑ ہو گیا تھا. بعد ازاں کشمیر کے مسئلے پر سخت غیر موقف کے حامل اتحاد کے دھڑے کی قیادت سعید گیلانی نے سنبھال لی، جبکہ اعتدال پسند جماعتیں سرکردہ مذہبی اور سیاسی لیڈر میرواز عمر فاروق کی سربراہی میں جمع ہو گئی تھیں. پیر کو 91 سالہ سعید گیلانی نے، جو گزشتہ ایک دہائی سے سرینر میں واقع اپنی رہائش گاہ پر نظر بند ہیں اور علیل ہیں، حریت کانفرنس گیلانی سے خود کو علیحدہ کرنے کا اعلان کر دیا. اپنے ایک آڈیو پیغام میں انہوں نے کہا،
کل جماعتی حریت کانفرنس کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس فورم سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں.
حریت کانفرنس گیلانی میں شامل بعض افراد کی یہ رائے تھی کہ انہیں ان کی پیرانہ سالی اور بگڑتی صحت کے پیش نظر اتحاد کی ایسی سرگرمیوں سے الگ رکھا جائے جنہیں نبھانے میں انہیں مشکل پیش آ سکتی ہے، گو کہ انہیں چند سال پہلے حریت کانفرنس گیلانی کا تا حیات چیئرمین مقرر کیا گیا تھا. عام لوگوں کے ایک وسیع حلقے میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول والے علاقے بنانے اور اس متنازع اقدام سے پیدا شدہ زمینی صورتحال میں سعید گیلانی ایک فعال کردار ادا اور لوگوں کی رہنمائی کرنے سے قاصر رہے ہیں. لیکن سعید گیلانی نے اس نقطہ چینی کا جواب دیتے ہوئے اپنے خط میں لکھا ہے، پیرانہ سالی، جسمانی کمزوری اور مختلف امراض میں مبتلا ہونے کے باوجود ان کا جذبہ آزادی کمزور نہیں پڑا ہے، بلکہ ان کے اپنے الفاظ میں، میں زندگی کی آخری سانس تک بھارت کے خلاف نبرد آزما رہوں گا اور کشمیری قوم کی رہنمائی کا حق حسب استطاعت ادا کرتا رہوں گا. بلکہ انہوں نے اس کھلے خط میں حریت کانفرنس دھڑے کی اس سستی اور غیر فعالیت کے لیے اپنے ساتھیوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ اس طرز عمل نے انہیں ایک اہم فیصلہ لینے میں مدد دی ہے. تجزیہ نگار اور یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے سابق پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے سعید گیلانی کی حریت کانفرنس سے علیحدہ ہو جانے کے اعلان پر رائے دینی کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا،
کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے یا سالوں سے گیلانی صاحب کی صحت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ حریت کی تمام میٹنگوں میں شامل ہو سکیں، لیکن جو بھی فیصلے حریت میں ہوتے ہیں اکثر گیلانی صاحب سے ہی منسوب ہوتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حریت سے اپنی دوری کا اعلان کیا ہو، تاکہ ایک طرف سے جو فیصلے حریت والے کرتے ہیں وہ ان کے کھاتے میں نہ پڑے، اور دوسرا حریت کی اگر کوئی اور قیادت تلاشنا چاہے تو اس کے لیے بھی ان کو ایک راستہ مل جائے.
سعید گیلانی کے حریت کانفرنس سے علیحدہ ہونے کے اعلان کو بھارتی ذرائع ابلاغ نے خوب تشہیر دی ہے. حکمران بھارتی جنتا پارٹی کے بعض لیڈروں اور ہم خیال سیاسی جماعتوں اور ٹیلی ویژن چینلوں نے اسے ان کے بقول بزرگ کشمیری آزادی پسند رہنما کی طرف سے پاکستان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے مترادف قرار دیا، لیکن اس مفروضے کی کوئی دلیل پیش نہیں کی. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
اب ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اور سامعین, اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے انسانی حقوق کا ایک سنگین مسئلہ. بھارتی سیکیورٹی فورسز نے اپنے آپریشنز کے دوران گزشتہ دو ہفتے میں 24 اور اس سال اب تک 132 عسکری پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. سمن شورش کے دوران ایک نئی پالیسی کے تحت ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی میتیں ان کے رشتہ داروں کو سونپنے کے بجائے پولیس ان کو آبائی علاقوں سے دور ایسے قبرستانوں میں خاموشی کے ساتھ دفنا دیتی ہے جہاں عام طور پر اس طرح کے واقعات میں ہلاک ہونے والے غیر ملکی یا غیر شناخت شدہ عسکریت پسندوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی ہیں. تو سنتے ہیں یوسف جمیل کی رپورٹ.
جموں کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے اسے متنازع علاقے میں تین دہائیوں سے جاری شورش کے خلاف چلائی جا رہی فوجی مہم اور ان کے بقول امن کی بحالی کے لیے کی جا رہی کوششوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ سیکیورٹی فورسز بہت ہی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس دوران شورش کو دبانے کے لیے سرگرم سیکیورٹی گرڈ کی پالیسی میں یہ اہم تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے کہ ہلاک کیے جانے والے عسکریت پسندوں یہاں تک کہ ان واقعات میں جان گنوانے والے عام شہریوں کی میتوں کو بھی ان کے رشتہ داروں کو سونپنے کے بجائے انہیں پولیس خود ان کے آبائی علاقوں سے دور ایسے قبرستانوں میں خاموشی کے ساتھ دفناتی ہے جہاں عمومی طور پر اس طرح کے واقعات میں مارے جانے والے غیر ملکی یا غیر شناخت شدہ عسکریت پسندوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی تھیں. پولیس حکام کہتے ہیں کہ مقامی عسکریت پسندوں کی نعشوں کو ان کے لواحقین کے حوالے نہ کرنے کا فیصلہ کرونا وائرس کے پیش نظر اس لیے لیا گیا تاکہ ان کی تجہیز و تکفین میں لوگ بڑی تعداد میں شریک نہ ہوں. جیسا کہ ان کی طرف سے منع کرنے کے باوجود اپریل کے شروع میں شمال مغربی ضلع بارہمولہ میں ہوا تھا, لیکن حکومت کے اس فیصلے کی حال ہی میں مارے جانے والے عسکریت پسندوں کے والدین اور دوسرے رشتہ داروں نے شدید نکتہ چینی کی ہے. وہ اسے سنگ دلانا اقدام قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے. 21 جون کو سری نگر کے زونی مر علاقے میں ہوئی ایک جھڑپ کے دوران جن تین مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا تھا ان میں شکور فاروقی نامی ایک 9 عمر لڑکا بھی شامل تھا. شکور کی والدہ گلشن فاروق:
انہوں نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا, ایسے اور کسی ماں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جو میرے ساتھ ہو گیا.
انسانی حقوق کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا مارے جانے والے عسکریت پسندوں اور شہریوں کی میتوں کو ان کے لواحقین کے حوالے نہ کرنا قانون کی صریح خلاف ورزی ہے اور ایک غیر انسانی اقدام بھی. حقوق بشر کی پاسداری کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن اور جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹیز کے عہدیدار خرم پرویز نے کہا:
لوکل لاز جو ہمارے ہیں اور جو انٹرنیشنل لاز ہے اس کے تحت جو ہے یہ بالکل سراسر ایک وائلیشن ہے. جب کوئی شخص مر جائے, چاہے وہ ملیٹنٹ ہے یا چاہے وہ سویلین ہے, اس کے بعد اس کی جو کسٹڈی ہے اس کی فیملی کی ہے, تو یہ ہم لوگوں کے نظر میں ایک ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. فیملیز کے ساتھ جو ان کے لوگ لواحقین ہیں ان کے ساتھ یہ وائلیشن ہے.
تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. ماضی میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں مارے جانے والے عسکریت پسندوں کی تدفین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شمولیت اور اس دوران بڑے پیمانے پر بھارت مخالف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں کیے جانے والے مظاہرے کشمیری عوام کی خواہش اور جذبے کا عکاس سمجھے جاتے تھے, اور اس صورتحال کو آزادی پسند جماعتیں بالخصوص عسکریت پسند انہیں حاصل عوامی مقبولیت کے ثبوت کے طور پر بھی پیش کرتے تھے جو نئی دہلی کے لیے سبکی کا باعث بن رہا تھا. ایک بار پھر خرم پرویز:
ایکسکیوز یہ ہے کہ کرونا وائرس ہے, لیکن جبکہ یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یہ کرونا وائرس کے لیے نہیں ہو رہا, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اصل میں بہت پریشان ہے کافی عرصے سے کہ جو یہ کلنگز ہوتی ہیں چاہے ملیٹنٹس کی ہو یا سویلینس کی ہو وہ ایک اسپیکٹیکل بن جاتا ہے جہاں پہ عوام جو ہے زیادہ سے زیادہ سڑکوں پر آتی ہے.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اویناش کمار بھارت میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر ہیں, اور ایمنسٹی کئی بار بھارتی کشمیر کی صورتحال پر آواز اٹھا چکی ہے. وہ اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں:
دوسری نظر اس کے اگر کوئی بھی انسان ہو, چاہے وہ ٹیررسٹ ہو اور چاہے وہ اسٹیٹ ایکشن میں مارا گیا ہو, اس طرح کے اگر اس کی فیملی کو ایکسس نہیں ہے ان کے ڈیڈ باڈی کی, تو یہ میرے خیال میں کافی سنگین بات ہے. اور یہ میرے خیال میں اس پہ بیسک پروٹوکولس تو کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں اور انکلوڈنگ انڈیا میں کہتے ہیں کہ آپ کو ان کو باڈی ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کئی کیسز میں اسٹیٹ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے اور صرف کشمیر تک محفوظ نہیں اس کی بات, اور دوسرے حصوں میں یہ کر چکا ہے, اور یہ اپنے آپ میں یہ بھی ایک سنگین تو بات ہے.
اچھا ایک اور بات ہے کہ کرونا وائرس کے زمانے میں کووڈ 19 کی وجہ سے جیلوں سے قیدیوں کو رہا کرنے کی بات ہوتی ہے, لیکن کشمیر میں بھی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے جن میں بڑی عمر کے سیاستدان بھی شامل ہیں. پھر یہ کہ جو پروٹیسٹ ہوئے تھے دلی میں اس میں نوجوان جو طلبہ تھے ان کو گرفتار کر کے ان کو بھی جیلوں میں بھیج دیا گیا ہے. جیل میں تو زیادہ خطرہ ہے.
بہت صحیح سوال اٹھا رہی ہیں, اور یہ لیکن صرف یہ پھر سے یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ صرف کشمیر اور آسام جیسے حصوں میں ہی نہیں ہے, یہ دیش کے سارے علاقوں میں ہو رہا ہے, یہاں تک کہ دلی میں ہی ہو رہا ہے. ابھی کچھ سمے پہلے اسٹوڈنٹس جو سٹیزن شپ امنڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے اور جن کو دلی رائٹس کے اکسانے کے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کو اینٹی ٹیررسٹ لاس کے تحت انکلوڈنگ 27 کی لڑکی یگ لڑکی سفورہ زرگر کو جو کہ 3 کی پریگنٹ بھی ہے اس کو بھی انہوں نے گرفتار کر کے جیل میں بھیج دیا. اور ایک ایسے ٹائم میں تب جبکہ سپریم کورٹ دیش کے سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ سارے دیش کی پریزنس کو اسٹیٹس کو ریویو کرنا چاہیے کہ حالات اتنے خطرناک ہیں, اور ہمارے پاس ریکارڈڈ ہمارے پاس دو خبریں ہیں کہ اندور کی ایک جیل اور ایک اور دو دیش کے دو جیلوں میں پازیٹیو کیسز پائے گئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ آلریڈی دو جیلوں میں ایسی خبر ہے, اور جیلوں کو کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی نازک جگہ ہیں جہاں پر بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے. تو ایسے حالات میں اگر آپ کے پاس پروون بہت سیریس کنوکٹیو کیسز نہیں ہیں جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے بیسس دیتے ہوئے ریویو کرنے کو کہا سبھی اسٹیٹ گورنمنٹس کو, تو پھر آپ آربٹری خاص کر ایسے لاس میں اسپیشلی ایلڈرلیز کو, اسپیشلی جو اولڈر پرسن ہیں 65 سے اوپر ہیں, اسپیشلی جو بچے ہیں ان کو بھی کئی سارے لوگوں کو گوا جا رہا ہے. صرف کشمیر تک ہی بات کریں جیسا میں نے کہا کہ وہی تک نہیں ہے لمیٹڈ, تو یہ میرے خیال میں یہ ظاہر ہے کہ بہت سنگین بات ہے جو نہ صرف انٹرنیشنل پروٹوکولس کو وائلیٹ کر رہی ہے بلکہ سپریم کورٹ کی اپنے ایڈوائزری کو وائلیٹ کر رہی ہے جس کو بار بار ریویو کیے جانے کی ضرورت ہے جس پر ریویوز نہیں ہو رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں آنے کی بات ہے.
تو ایمنیسٹی کو کبھی ایکسس ہوتی ہے ان قیدیوں تک؟ کبھی آپ کو اجازت ملی کہ آپ ان قیدیوں سے بات کر سکیں؟
نہیں, تو یہ تو ایک بہت بڑی مشکل ہے جو ہم نے کئی بار پایا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن جو یہ لا ہے خاص کر پی ایس اے کے تحت جس میں بہت سارے لوگ کشمیر میں.
تو اوناش یہ جو کشمیر میں سب سے نہیں کئی دہائیوں سے جو صورتحال ہے تو اس پہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کیا کیا پوزیشن ہے؟
ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے لگاتار ریکارڈ کیا ہے جیسا میں کہہ رہا تھا کہ چاہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے تحت جو سٹیزنس کے رائٹس ہونے چاہیے اور چائنا کانسٹیٹیوشن کے تحت, تو وہ لگاتار کشمیر میں بھی سٹیزنس کے ان رائٹس کی بات کرتا رہا ہے, اور اس پر لگاتار ایمنیسٹی نے رپورٹس بھی نکالی ہیں ان کے بارے میں, چاہے وہ مائنورٹی رائٹس ہوں چاہے وہ میجورٹی رائٹس ہوں جو بھی کر لیجیے, تو ان پہ لگاتار ہم نے کئی سارے اگر پچھلے 6 سے 8 مہینوں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے 8 مہینے ہو گئے 370 کے بعد اگر لاک ڈاؤن کے بعد جو شروع ہوا سارا, اس پہ ہم نے 2 رپورٹس نکالی ہیں وہاں جو اسٹیٹ اور اس میں جس طریقے سے لوگوں کو آربٹری ڈیٹینشن کے تحت بند کیا گیا ہے, بہت سارے اس میں بچے بھی ہیں اور بہت سارے پولیٹیکل لیڈرس ہیں جن کو ابھی بھی لگاتار کنٹینیوٹی ڈیٹینشن میں رکھا جا رہا ہے. تو ہم یہ لگاتار ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ باقی کنٹری کو آپ کے سٹیزنس کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ اس طریقے سے وہ رائٹس کشمیر کے لوگوں کو بھی ملنے چاہیے, پہلی بات تو یہ. دوسری چیز جو اسٹیٹس کی جو ڈائٹ کے جو اٹراسٹیز ہیں اور بہت بڑی اٹراسٹیز رہی ہیں چاہے وہ بلٹ گنس کو لے کر کافی ساری ہے اور بچوں کو سے لے کر سبھی لوگوں کو اس پہ ہم نے ایکسٹینسو رپورٹس نکالی ہے اور وہ بھی ہم نے دنیا کے سامنے رکھا ہے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چاہے وہاں کانفلکٹ کتنے بڑھاؤ طریقہ اس کا پیسفل پروٹیسٹ کا طریقے رائٹس اور پیسفل نیگوسیشن پیسفل اسپیس جو ہے وہ ضرور وہاں کے سٹیزن کو دی جانی چاہیے تاکہ وہ پیسفل طریقے سے اپنی بات رکھ سکے. اور یہ بہت بہت ہی اہم مجھے لگتا ہے یہ بات ہے کہ اسٹیٹس کو ریکگنائز کرنا چاہیے انڈین اسٹیٹ کو کہ वो अगर आप कह रहे हैं कि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है तो उनके सिटीजन को आप वो सारे राइट्स दें जो बाकी और देश के हिस्सों के लोगों को मिले हुए हैं, और उसके तहत आप उनको बात अपनी बात रखने की आजादी दें, आप एक नॉर्मल जिंदगी जीने की आजादी दें, राइट टू इंफॉर्मेशन के जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उनकी आजादी दें, पीसफुल असेंबली की आजादी दें, ये सारी की सारी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो काफी ड्रैकोनियन लॉज है जो कि कई मामलों में कहें तो अब सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं रह गए बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी काफी बहुत ही रेगुलर तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एंटी टेररिज्म लॉ है, UAVA है, कश्मीर में PSA जो के तहत लोगों को आर्बिट्री डिटेंशन में डाला जाता है, या और कई देशों में कई देश के हिस्सों में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये सारे लॉज जो है जो काफी डेट्रिमेंटल है डेमोक्रेसी के लिए, लोगों की वॉइस के लिए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के लिए, उनको उन लॉज के तहत बिल का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए बल्कि इन लॉज को भी खत्म किए जाने की जरूरत है। और हमारा ये मानना है कि कश्मीर इस लिहाज से बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि अगर भारत को अपने डेमोक्रेसी का सबूत देना है तो कश्मीर उसका एक टेस्ट केस है। बहुत बुनियादी तौर पे कहा जाता है और खासकर इमरजेंसी पीरियड पे तो और भी कहा जाता है, बहुत साफ साफ स्टेटेड है, चाहे इंटरनेशनल कवर्नमेंट ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट्स हो, चाहे और भी इस तरह के और राइट्स हो, साफ साफ उसमें कहा गया है कि एक तो ये कि अगर आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं आप उनको लीगल एक्सेस, लीगल काउंसलिंग की सुविधा देंगे, सहूलियत देंगे, एक दूसरा आप उनको बताएंगे किन वजहों से आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और तीसरा कि ये केसेस कब ट्रायल में जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई भी चीजें हमने अब तक देखने को नहीं मिली है, और आप कॉमन सिटीजन की बात तो छोड़ दीजिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम अभी भी कई बावजूद इसके कई सारे कश्मीर जम्मू कश्मीर के लीडर्स को छोड़ा गया है पिछले कुछ दिनों में, कई सारे लोग बड़े लीडर्स अभी भी इंपॉर्टेंट लोग अभी भी वहां पर फ्री लॉस के तहत बंद है और जिनको रिलीफ मिलता है, और उसमें कई सारे लोग बहुत ही सीनियर सिटीजन है, एलिंग लोग हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही तकलीफ देर बात है।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
ये थे एमनेस्टी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार। और समीन अब कुछ तफसीली गुफ्तगु करते हैं भारत और चीन के दरमियान लद्दाख के मामले पर कशीदगी और झड़पों की, जिसके बाद जनूबी एशिया में नई सियासी सफबंदी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ हैं सियासी उमूर के मुमताज तजियाकार प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब, लीजिए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमें जो एक वाजे, एक तो ये जो बॉर्डर पे चीन और भारत की कशीदगी शुरू हुई है, मजमूई सूरत हाल क्या नजर आती है?
यहाँ पे हमें यह तजाद नजर आता है कि एक तरफ का पाकिस्तानी पैक को क्रिटिसाइज करता है, उसके लिए जो आर्गुमेंट इंडिया भी बिल्ड करता है और अमेरिका भी बिल्ड करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान पे चीन के कर्जे इतने हो जाएंगे कि फिर वो पाकिस्तान पे वर्चुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कब्जा कर लेंगे। ये अमेरिकन स्टेटमेंट आपको कर्जों के हवाले से जो है नजर आती है। तो एक तरफ की असल में यह है चीन का मामला, चीन और अमेरिका के ताल्लुकात का जो मसला है उसमें अमेरिका चीन पे प्रेशर बिल्ड करना चाहता है, उस सिलसिले में कुछ प्रेशर पाकिस्तान पे भी बिल्ड होता है क्योंकि पाकिस्तान पार्टनर है सीपैक के अंदर। दूसरी तरफ अमेरिका को पाकिस्तान की कोऑपरेशन की जरूरत है अफगानिस्तान से विड्रॉल के सिलसिले में। उस तरह हमें अमेरिका की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है, कभी तारीफ होगी बड़ा अच्छा रोल है, कभी क्रिटिसिज्म होगा जैसे अभी हालिया एक रिपोर्ट के अंदर हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये चीजें, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वक्त की जरूरियात के हवाले से चलती रहेंगी।
तो डॉक्टर साहब, एक श्रीलंका का हवाला दिया जाता है कि उसके कुछ जजीरे थे जो गिरवी रख दिए थे उसने चीन के पास, तो क्या इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के साथ भी हो सकती है चीन और के साथ कर्जों में?
दो बड़े फर्क हैं इसके अंदर। ज्यादातर जो लोन हैं वो चाइनीज कंपनीज को है, पाकिस्तान को नहीं है। चाइनीज कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है और वो फिर प्रोजेक्ट से पैसा जनरेट करके अपना जो है ना लोन पे करें। कुछ लोन है पाकिस्तान के लिए। देखिए, श्रीलंका और पाकिस्तान में बेसिक फर्क ये है कि श्रीलंका ने जो उन्होंने काम किया चीन ने, उसका चीन को बराह रास्त कोई फायदा नहीं था, श्रीलंका को फायदा था। चीन का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली श्रीलंका में पड़ता है। पाकिस्तान पे जो सीपैक है जहां उससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचता है, सीपैक चाइना के लिए इसलिए अहम है कि जो वेस्टर्न चाइना है, जो सिंजियांग प्रोविंस है, اس کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے سی پیک یا گوادر پورٹ اہم ہو جاتی ہے, کیونکہ گوادر پورٹ ویسٹرن چائنا کے لیے زیادہ قریب ہے بنسبت چائنا کی وہ پورٹ جو کہ دوسری طرف ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ اس میں چونکہ چائنا کا ایک اپنا اسٹیک بھی ہے کہ اس نے اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے اس چینل کو استعمال کر کے, اس کی وجہ سے جو ہے نا ایک طرح کی یہاں نے صرف پاکستان کی ضرورت نہیں چین کی بھی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے وہ صورتحال جو سری لنکا کے ساتھ ہے وہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو.
بہت سے لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے چین اور بھارت کے بیچ میں لداخ کی سرحد پر کہ وہ ہتھیاروں کا استعمال نہیں کریں گے, یعنی گولہ بارود استعمال نہیں ہوگا, حتیٰ کہ کوئی گن بھی استعمال نہیں ہو سکتی, تو اس کی کیا وجہ ہے, یہ اس طرح کا معاہدہ کیوں ہوا؟
دیکھیے یہ معاہدہ جو تھا نا یہ اس وقت ہوا جب چائنا اور انڈیا چاہتے تھے کہ یہاں پہ پیس رہے, کیونکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول تو ڈسپیوٹڈ ہے نا. انڈیا سمجھتا ہے کہ کچھ علاقہ اکسائی چین کا علاقہ جو چین ہے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے چائنیز سائڈ پہ ہے, وہ لداخ کا علاقہ ہے انڈیا کا علاقہ, چائنا ایسے علاقوں پہ کلیم کرتا ہے جو لداخ میں انڈیا کے کنٹرول میں ہے. دونوں نے یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو دونوں ڈسپیوٹ کرتے ہیں لیکن دونوں اس کی ریسپیکٹ بھی کرتے تھے. دونوں نے یہ کہا کہ یہاں ویپنز وغیرہ استعمال نہیں کریں گے, اس علاقے کو ہم ورچولی ڈی ملیٹرائز کر دیں گے تاکہ پیس رہے. تو یہ اچھے وقتوں کی بات ہے. اب جو ہے معاملات چونکہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دونوں طرف سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹرائزیشن ہو رہی ہے, اگرچہ استعمال کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک. انڈیا نے بھی اپنی ری انفورسمنٹ ڈال دی ہے, میزائل سسٹم کو بھی وہاں موو کر دیا ہے, ادھر چائنا بھی جہاز وہاز موو کر رہا ہے, تو تیاری تو یعنی ملٹرائزیشن تو اب ہمیں نظر آ رہی ہے دونوں طرف, لیکن ابھی تک صحیح معنوں میں ویپن استعمال نہیں ہوا ہے اس بارڈر.
مگر خلاف ورزی کس کی طرف سے زیادہ ہوئی, یعنی تجاوزات کے بارے میں کہ انکروچمنٹ جو ہے وہ کس نے زیادہ کیا, انڈیا نے یا چائنا نے؟
دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بات کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. میں اصل میں اس کو آپ کو دو تین چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ جب انہوں نے 5 اگست کو کشمیر کو یونین ٹیریٹری اور لداخ کو ایک یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنے روڈ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کام کیا جو کہ ملٹری سگنیفیکنس رکھتے ہیں, اور اسی طرح جو لاجسٹک سپورٹ سسٹم ہے ملٹری کا اس کو بھی امپروو کیا. جو ان کا لینڈنگ اسٹرپ ہے, ایئرپورٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن لینڈنگ اسٹرپ ہے چھوٹے جہاز وغیرہ آنے کے لیے, اس کو بھی انہوں نے اپ گریڈ کرنے کی بات کی. تو چائنا اس پہ الارم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ یہ چیز ریئیکشن کے طور پہ جو ہے وہ شو کرتا ہے جو بھی واقعات ہمیں اس کے جو علاوہ پتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ایک 4 پاور ارینجمنٹ کا حصہ بن گیا ہے جس میں امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے اور جاپان ہے, یہ اینٹی چائنا ہے گروپ. تو چائنا یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ اگر انڈیا امریکہ اور آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ مل کے ساؤتھ چائنا کے اندر پریشر بلڈ کرے گا چائنا کے اوپر تو چائنا کے پاس بھی آپشن ہے, یہ دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر اس کا سی پیک ہے. سی پیک میں انڈیا بھی مخالفت کر رہا ہے اور انڈیا زیادہ کر رہا ہے اور امریکہ وہ لونز کے حوالے سے ایشو ریز کر رہا ہے. تو سی پیک جیسا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ سی پیک صرف پاکستان کے لیے اہم نہیں, چائنا کی ویسٹرن زون میں ویسٹرن پروونس میں ڈیولپمنٹ کے لیے بھی سی پیک گوادر پورٹ اہم ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات جو ہے ایک طرح کا ریئیکشن شو کیا اور اس سے یہ واقعہ ہوا. تو یہ ایک سلسلہ ہے پاور پالیٹکس کا یا پاور گیم کا جس کا مظاہرہ ہمیں یہاں پہ نظر آیا. انڈیا چائنا سے یہاں پہ جنگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جو چائنا سے زبان ہے انڈیا کی وہ انڈیا کی زبان نہیں ہے جو پاکستان کے ساتھ استعمال ہوتی ہے, کہ چائنا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نیبرس کو ہم بدل نہیں سکتے, ہم پیسفل اس کا سولوشن چاہتے ہیں, گفت و شنید ہم اس کا سولوشن جو ہے وہ چاہتے ہیں. کیونکہ ملیٹیرلی جو انڈیا نے ماؤنٹین فورسز ڈیولپ کی ہیں, انڈیا کے پاس پہاڑی علاقے کی فورسز انہوں نے ڈیولپ کی ہیں, لیکن وہ ہولڈنگ آن کا آپریشن کر سکتی ہیں, سیکورٹی پرووائڈ کر سکتی ہیں, پوزیشن کو ہولڈ کر سکتی ہیں, لیکن ایک بڑی جنگ چین کے ساتھ وہ اس بارڈر پہ نہیں کر سکیں گے. یہ ابھی انڈیا کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ بڑی جنگ چائنا کے ساتھ کرے, اگر انڈیا بڑی جنگ کرے گا تو بڑی جنگ کی جو کیپیسٹی انڈیا کی ہے وہ پاکستان کے ساتھ.
تو یہ جو ایک اب نیا ہمیں نظر آ رہا ہے اضافہ حملوں میں جن کو ٹیررسٹ حملے کہا جا رہا ہے, حقیقتاً یہ بلوچستان لبریشن کے ہیں یا کوئی پراکسی وار ہے, یہ ہے کیا اس وجہ ہمیں دکھ رہا ہے؟
دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیررزم ہے وہ میرا خیال ہے کہ 85% کے قریب ختم ہو گیا ہے, یہ مطلب یہ کہ ایک رف سا ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں. 10-15% چیزیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ نہ کچھ گروپس جو ہے وہ موجود ہیں. جو یہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے یہ بیسیکلی پراکسی وار ہے, کیونکہ اس کی لیڈرشپ ملک سے باہر بیٹھی ہے, جو بھی اس کو گیم کرتا ہے لیڈرشپ. ان کے کچھ فائٹرز ہوتے ہیں جو کہ شٹل کرتے ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر. ایک تیر سے دو شکار ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو بھی ڈسلوکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ چائنا پاکستان کوریڈور گوادر اور بلوچستان سے روڈ لنکس جو ہیں وہ شنجیانگ ریجن تک جائیں گی. وہ بھی ایک ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے یا کم از کم بلوچستان میں ایسی غیر یقینی دکھائی جائے کہ یہ پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے. تو اس طرح ہم اسے پروکسی وار ہی سمجھتے ہیں, خاص کر جو بلوچستان لبریشن آرمی کا رول.
تو کیا لگتا ہے آپ کو سی پیک کا مستقبل کیا ہے؟
اس قسم کے واقعات کو اگر آپ 5 سال پیچھے چلے جائیں تب تو یہ ہوتا تھا کہ ہفتے 2 یا 3 انسیڈنٹس ہوتے تھے پاکستان کے اندر, آپ کو یاد ہوگا.
جی ہاں.
اور اب تو یہ ہے کہ کبھی وقفے کے بعد یہ واقعات ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو اس وقت ٹیررزم کی صورتحال ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ کو اپسیٹ جو ہے وہ کر دے گی. ہاں ضرور ہے کہ پروپیگنڈا کے لیے ضرور پاکستان کے خلاف یہ چیزیں استعمال ہوں گی, اور سی پیک ہمارا جہاں تک خیال ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گا.
اچھا یہ اس سے جو ایپس پر اور جی پی ایس سسٹم وغیرہ پہ سوالات ہیں تو یہ معاملہ کس حد تک سیریس ہے اور کہاں جا سکتا ہے؟
نہیں ایسی کوئی خبر نہیں ہے. جی پی ایس سسٹم جو پاکستان جو بھی استعمال کر رہا ہے, پاکستان جو ہے نا ایکسکلوسیولی چائنا پہ نہیں جائے گا, وہ جو ہے دوسرے ممالک خاص کر ویسٹرن ممالک سے اپنے ٹیکنالوجیکل تعلقات کو جو ہے وہ قائم رکھے گا. چائنا کا جو رول ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے, اور اس میں جو بھی چیزیں استعمال ہوں گی وہ یا پاکستانی ہیں یا زیادہ تر چائنیز ہیں اس کے اندر. باقی ملک کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے جو پاکستان کی پریزنٹ اورینٹیشن ہے وہ جو کہ ویسٹ کے ساتھ ہے وہ قائم رہے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر.
سامین, امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چند روز پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ خطرات کے پیش نظر امریکہ اپنی افواج کی عالمی تعیناتی کا جائزہ لے رہا ہے. وہ یورپ میں اپنی فوج کم کر کے انہیں دوسرے مقامات پر تعینات کرے گا تاکہ چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے. جب ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ جرمنی میں اپنی افواج کیوں کم کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے فوجیوں کو ہٹا کر دیگر مقامات پر تعینات کیا جائے گا. ان کے بقول چین کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی بھارت, ملائیشیا اور انڈونیشیا کے لیے خطرہ ہے. تو ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے اس بارے میں بات کی ہے ماہرین سے, لیجیے سنتے ہیں.
بھارت چین کا لداخ میں ایک سرحدی تنازع چل رہا ہے, لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت مشکل نظر آتا ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں اس خطے میں تعینات کرے. اس موضوع پر سنیے جنلن یونیورسٹی چین میں قانون کے طالب علم فیاض مستوئی اور شکاگو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تجارت پر پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کے ساتھ بات چیت. ڈاکٹر بخاری, ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے جرمنی سے ہٹائے گا. ہمیں معلوم ہے ساؤتھ چائنا سی میں خاص طور پہ امریکہ کو بہت عرصے سے چین سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا, لیکن اب جب لداخ میں چین نظر آ رہا ہے بھارت کا مقابلہ کرتے ہوئے, تو آپ کے خیال میں امریکہ کے لیے یہ ضرورت کس حد تک بڑھ گئی ہے کہ چین کا وہاں مقابلہ کیا جائے؟
دیکھیں پراپر لداخ میں تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکن فورسز وہاں پر جائیں گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ میں جس طریقے سے انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, وہ یہی بنایا ہے کہ افغانستان سے اپنے ٹروپس کو وہاں سے وڈرا کریں. تو لداخ کے اندر تو چائنا کا مقابلہ جو ہے وہ انڈین فورسز کے ساتھ ہی رہے گا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ چائنا کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کے اوپر اگر کوئی بیریئرز لگانے ہوئے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی نیول فورسز کو وہاں پر یوز کریں. لیکن وہ بھی اس وقت بھی اتنا یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوگی ان کے لیے بھی, اور اس کی وجہ جو ہے وہ جہاں پر ایک ملٹری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بزنس کی بڑی اسٹرانگ ریزن ہے اس میں. اور کسی بھی کنٹری کو چائنا کو ریپلیس کرنا ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ. امریکہ کا جو یہ ایک اسٹریٹجی رہے گی اس کے اندر, یہ جہاں پر پولیٹیکل رہے گی وہاں پر اکنامک ریئلٹی بھی رہے گی.
اس وقت چین چلتے ہیں اور جہاں سے ہمیں فیاض مستوئی نے جوائن کیا ہے. فیاض, چین ظاہر ہے دیکھ رہا ہے کہ باقی کی دنیا بھی انہیں واچ کر رہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ سیٹلائٹ امیجز سے پتہ چلا ہے کہ چین نے لداخ کے قریب اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کیا ہے. چین کے اندر اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
جو ریسنٹلی امریکن سیٹلائٹ میکسار کے تھرو فوٹیجز آئے ہیں کہ وہاں پہ بیسز بنائے جا رہے ہیں چینی آرمی کی طرف سے, یا وہاں پہ بنکر بنائے جا رہے ہیں بڑی ہیوی جو ہے, وہاں پہ کوئی برجز بنائے جا رہے ہیں. تو بظاہر لگتا ایسے ہے کہ چائنا بہت وہاں پہ اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے.
ڈاکٹر ظفر, ہماری جب انڈیا میں کانگریس کے رہنماؤں سے بھی بات ہوئی تو بھارت کے اندر اس وقت بہت زیادہ ایک ہنگامہ ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے 20 سولجرز چین کے ہاتھوں ہلاک ہوئے. چین نے ابھی تک بتایا نہیں ہے کہ ان کے کتنے سولجرز ہلاک ہوئے ہیں, لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس وقت بھارت اور چین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپس میں تجارت کریں, آپ کے خیال میں یہ کس حد تک بھارت کے ہاتھ کو باندھ دے گا لداخ میں؟
انڈیا کو ڈس ایڈوانٹیج ہے اس وقت وہ یہ کہ چائنا نے جیسے انڈیا کو آفر کیا 2015 میں اور دین 2017 میں, دونوں دفعہ پریزیڈنٹ شی نے انڈیا سے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک انٹرنیشنل ٹریڈ راؤٹ ڈیولپ کر رہے ہیں سی پیک, تو آپ بھی سی پیک کو جوائن کر لیں اور ہم تینوں مل کے, انڈیا پاکستان اور چائنا مل کے, ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. چائنا کا جو بیسک پرپز تھا وہ یہی تھا کہ چائنا کو جو بیسٹ راؤٹ ملتا ہے وہ واقعی پاکستان سے ہو کے ملتا ہے, جو کہ چائنا کے لیے نہ صرف سینٹرل ایشیا اوپن کرتا ہے بلکہ سیدھا جا کے وہ گوادر کے تھرو پورا ایسٹ افریقہ اور پورا مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ان کو کیپچر کرتی ہے. اور اس وقت یہ تھا کہ اس وقت انڈیا نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا.
فیاض مستوئی, تو جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہ بھارت اور چین کے بیچ میں وہ بالکل ایک پکی لکیر نہیں تھی, اس کو کس حد تک آپ کے خیال میں چین استعمال کرے گا تاکہ اس خطے پہ اپنے قدم جمائے؟
یہ شملہ معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ جو ہے سائن بھی ہوا تھا ایگریمنٹ دستاویز بارڈر, اس کے لیے بھی چین کہہ رہا ہے کہ اس پہ میں نے دستخط نہیں کیے تھے, تبت نے اس پہ دستخط کیے تھے. جو ڈاکیومنٹ صرف دستاویزات کی صورت میں تھے, بارڈر جو ہے اس کو پہ زمین پہ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ چین کا جو ہے بارڈر ہوگا یہ بھارت کا بارڈر ہوگا, اس کی وجہ سے یہ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں. 1834 سے پہلے جو ہے تبت کے لوکل حکمران ہوتے تھے جو اس پہ حکمرانی کرتے تھے, 1834 کے بعد یہ جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ مل گیا, اس کے بعد یہ 1947-48 پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تینوں ملک اس پہ حق جما رہے ہیں. پاکستان نے بھی 1948 پہ اس قبضہ کیا تھا اس لداخ پہ, سیاچین یا کارگل کے ایریا پہ. 1948 کے نومبر میں, اکتوبر نومبر میں ہی بھارت نے اس کو واپس لے لیا تھا, لیکن یہ حصہ کبھی بھی بھارت کے ساتھ نہیں رہا.
ڈاکٹر ظفر, جس طرح سے مودی نے پورا سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے سال سے, جس میں آرٹیکل 370 کو ریپیل کیا گیا اور اس کے بعد لداخ کو وفاق کے کنٹرول میں لے آئے, اب آپ کے خیال میں چین جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے بھارت کے اندر کیا مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اور بھارت کا کیا آپ اس میں رد عمل دیکھتے ہیں؟
انڈیا اس لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ انڈیا نے آلریڈی یو این کے جو ریزولیوشنز تھے ان کو ڈیفائی کرتے ہوئے انہوں نے لداخ کو اور کشمیر کو جب انہوں نے مرج کیا یونین ٹیریٹری میں, تو الٹیمیٹلی اب انڈیا کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں رہی ہے کہ وہ یونائٹیڈ نیشنز میں جا کے چائنیز اگریشن کے اوپر بات بھی کر سکے. اس کے پیچھے جو بیسک پرپز جو چائنا کا تھا لداخ میں ایڈوانس کرنے کا, وہ انہوں نے اچیو کر لیا ہے. انہوں نے وہ تمام راستے بلاک کر دیے ہیں جہاں سے کہ انڈیا گلگت بلتستان پہ جا کے کسی قسم کی بھی کاروائی کر کے اس روڈ کو نقصان پہنچا سکتا تھا. تو چائنا کو بیسیکلی اپنا وہ بزنس راؤٹ جو تھا وہ انہیں کلیئر کرنا تھا, اور اس میں پاکستان ایک الٹیمیٹ بینیفیشری بن جاتا ہے.
فیاض, چین نے پاکستان کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے مراد دی ہیں, جس میں بہت زیادہ طالب علم ہیں پاکستانی جو اس وقت چین میں پڑھ رہے ہیں, آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چین کس قسم کی کوششیں کر رہا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ ساتھ چلے؟
بہت ساری کوششیں چین کی طرف سے کی گئی ہیں, جیسے کہ بہت زیادہ طالب علموں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ 34,000 سے زیادہ طالب علم ہیں پاکستان سے جو ہیں, اور ان کے علاوہ جتنی انویسٹمنٹ کی گئی ہے چائنا کی طرف سے پاکستان میں, یہ سی پیک کو ہی دیکھ لیں تو $60 بلین سے اب وہ جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے. تو یہ جتنے بھی کنفلکٹس چل رہے ہیں, چاہے بھارت کا ہو یا چاہے امریکہ کا ہو, تو اس کے نتیجے میں نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ چین کا ساتھ دے گا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے چین سے جن لن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لا میں فیاض مستوئی, اور یہاں شکاگو میں انٹرنیشنل پروفیسر آف مارکیٹنگ اینڈ بزنس ریلیشنز ڈاکٹر ظفر بخاری. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
سمن, گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان میں اعلیٰ عہدیدار بات کرتے رہے ہیں بھارت کی جانب سے پاکستان کو درپیش خطرے کے بارے میں, اور انہوں نے فالس فلیگ آپریشنز کی بات کی ہے. اس بارے میں دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق امور کے ماہر تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف کہتے ہیں,
جی جو آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ بیسڈ ہوتی ہے. صرف بیانات نہیں ہوتے, صرف انٹیلیجنس رپورٹس نہیں ہوتی, بہت ساری چیزوں کی کمبینیشن ہوتی ہے. بالکل بیانات کا بھی اس میں علم ہے, اور پھر جو ماضی میں ہوتا رہا وہ تو ہمارے سامنے ہے. یہ جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کسی چیز کا سہارا لیا جاتا ہے, کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا, ہوتا رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جب آپ یہ ساری اسیسمنٹ کرتے ہیں تب آپ کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے کی توقعات ہیں. وہاں سے انٹیلیجنس ہماری ہوتی ہے, اس کی طرف سے رپورٹ آتی ہے کہ زمین پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جو امریکہ چاہتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے, کنٹینمنٹ آف چائنا جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو انسرکلمنٹ آف چائنا جو ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو ان کی طرف سے اب افغانستان تو انڈیا کے ہاتھ سے نکل گیا, مگر امریکہ جو ہے ان کی نظریں اب بھی چین پہ ہیں. تو یہ لداخ کا علاقہ ہے, اور پھر جس طرح انڈیا جو ہے اس علاقے کو ڈیولپ کر رہا ہے وہ کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے نا. کل کو یہاں اگر ایئر بیس بنتی ہے تو امریکہ جو ہے یو ایس اسرائیل کے استعمال میں ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو کنکلوژن ہم ڈرا کر رہے ہیں بہت اہم کنکلوژن ہے, اس کی ممکنات ہیں.
تنازع کی اگر ہم بات کریں چائنا اور انڈیا کے, تو ہمیں انڈیا میں بڑا تحمل نظر آتا ہے اس کے باوجود, کیونکہ 20 لوگ مارے گئے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی کوئی حکمت عملی ہے کہ وہ اس معاملے کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہ رہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے سامنے انہوں نے یہ تو ظاہر کرنا ہے نا کہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا. وہ جتنا شور مچائیں گے حکومت اتنی اس پر چڑھائی ہوگی. نقصان تو بہت ہوا ہے, یہ تو ورچولی ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ ہوئی ہے. اور آج کا جو چائنا ہے وہ 62 کے چائنا سے بہت ڈفرینٹ ہے, ان کا مقام دنیا میں بہت مختلف ہے. اور جو اس کی وجہ سے آئندہ خطرات ہیں उस सी पैक को भी खतरा है, तो चाइना तो ऐसा नहीं होने देगा। लिहाजा उसने सबक सिखाना है और उसने ये काम हरगिज नहीं होने देना। ये वजह है कि चाइना की रिएक्शन जो है वो बहुत ही सख्त है। हमें जरूर चाइना के साथ मिलकर इसको फर्दर फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि चाइना को बजाते खुद एक खतरा है सी पैक की वजह से। सी पैक में चाइना जो है वो किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता। अब इसको पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, हमारे मुल्क की हुकूमत इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज कर सकती है, हमारे लिए मौका तो है। जैसे उसने आर्टिकल 370 यूज किया कश्मीर के लिए, इसी तरह उसने लद्दाख को अपना यूनियन बना लिया। तो ये चीजें आपस में कॉमन चीजें हैं, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि 62 में चाइना ने हमें ये ऑफर की थी कि आप भी कश्मीर के मामले में अपना काम कर सकते हो, हमने मिस कर दिया। तो अभी भी मौका है, मैं समझता हूँ कि इसको अवेल करना चाहिए। चाइना का एक बहुत बड़ा सहारा है, इसको यूज करते हुए सी पैक के नाम पे पाकिस्तान को कश्मीर के मसले की तरफ बकायदा कदम बढ़ाने चाहिए।
कदम बढ़ाने से क्या मतलब कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन?
चाइना की मदद से, इसके ऊपर चाइना आफ्टर ऑल एक वीटो पावर है, तो चाइना की मदद से हमें ये मामला डिप्लोमेटिकली इतना उठाना चाहिए कि लोगों की नजर जो है वो कश्मीर पर आए और कश्मीर का मसला चाइना भी इसको सपोर्ट करे और हमें इसको हल करने के लिए मौका इस्तेमाल करना चाहिए।
ये थे रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ जो बात कर रहे थे भारत और चीन के तनाजे की। और सामीन, उर्दू सर्विस के आफ्तापुर का ने बात की है जफर मिर्जा साहब से, जो इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान के सेहत के खसूसी मुआविन है। तो लीजिए COVID-19 के बारे में उनकी गुफ्तगू सुनते हैं।
जैसे हम बताया जा रहा है कि पीक अभी जुलाई में आनी है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो नंबर वाइज पाकिस्तान का आप क्या देख रहे हैं?
हमारा जी एस्टिमेट हम ये ऑलरेडी पब्लिक कर चुके हैं कि बाय एंड जुलाई वी कैन एक्सीड 1 मिलियन केसेस इन पाकिस्तान इफ वी डू नॉट फुली इन्फोर्स आवर SOPs एंड इफ वी डू नॉट डू प्रॉपर टारगेटेड लॉकडाउन।
तो 1 मिलियन के केसेस आप वर्स्ट केस सिनेरियो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और उसमें डेथ का आपका कोई मॉडल है? खुदा ना खास्ता डेथ्स कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
नहीं, डेथ्स का वी आर नॉट यू नो शेयरिंग फिगर्स, क्योंकि वो बड़ी, एक तो उनमें अनसर्टेनिटी बहुत है, दूसरे यू नो इट क्रिएट्स पैनिक, सो वी डू नॉट टॉक अबाउट द डेथ नंबर्स।
अच्छा, आगे चल के आपने कहा कि अगर SOPs को फॉलो ना किया गया तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये केसेस बढ़। अब तक की सिचुएशन आपके सामने क्या आ रही है रिपोर्ट्स के, लोग कितना आपके नजर में कितना हो रहा है आपके असेसमेंट
में? पहले हमने तो इसको एक ऑप्शन के तौर पे रखा था ना जी, कि लोगों को कहते हैं कि ये करें तो अच्छा है। लेटली वी हैव एक्चुअली मेड इट मैंडेटरी एंड वी आर इन्फोर्सिंग थ्रू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो इसकी ब्रीचेस करते हैं उनको फिर हम सीज भी कर रहे हैं, उनको क्लोज भी कर रहे हैं, उनको फाइन भी कर रहे हैं, और उनको फिर हम बल्कि जब उनको क्लोज करते हैं तो उसको मीडिया में भी देखे जाते हैं। डेली हम नेशनल लेवल के ऊपर इसे मॉनिटर कर रहे हैं और डेली हमें पता होता है कि कितनी ब्रीचेस हुई हैं। वी हैव एक्चुअली हार्ड नंबर्स, और इसे मुराद ये है कि खासतौर पर शॉप्स, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, इनमें खास तौर पे वी आर मॉनिटरिंग, बिकॉज दीज आर द प्लेसेस वेयर मैक्सिमम ह्यूमन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस।
अभी एक तो मसला ऑब्वियसली ये जो वायरस के हवाले से वैक्सीन का है, वो तो पूरी दुनिया उस पर देख रही है, उसका जो अल्टीमेट सोल्यूशन जब आएगा तब आएगा। मैं मिटिगेशन के हवाले से आपको सिंपली ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी इस वक्त क्या है। एक तो आपने कहा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है या जो SOPs है वो तो फॉलो करना है डेफिनेटली, दूसरी तरफ जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, उनको डील करने के लिए पाकिस्तान की कैपेसिटी आपकी नजर में इस वक्त कितनी है और कितनी बढ़ाने की जरूरत है?
हमारी स्ट्रेटेजी के जी 4 पिलर्स हैं, ट्राइंग टू लोअर द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, और उसके लिए एक हम SOPs की इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, दूसरे हम स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी का जो प्लैंक है वो है बिल्डिंग अप हेल्थ केयर कैपेसिटी, उसके लिए बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं, उसमें ऑक्सीजनेटेड बेड्स, वेंटिलेटर्स, मेडिसिन, ऑक्सीजन, इसका मेजर रैंप अप कर रहे हैं। तीसरी हमारी स्ट्रेटजी का है कोऑर्डिनेशन, सो वी हैव डेवलप्ड ए वेरी good system, national central system in the form of National Coordination Committee, which is chaired by Prime Minister, and then it has its operational arm, which is called National Command and Operation Center. Daily, subah, charo provinces or dono areas ke saath milke, we review the situation and collectively try to develop positions. Aur panchwa, chautha jo hamara plank hai, strategy ka, wo hai hamare health workforce, yani hamare frontline health workers.
Right.
Unki protection, unki support, unki strengthening, unki morale boosting, unko incentivize karna, unki trainings. So this is a full program.
Jo infrastructure health ka hai, jo aapne ventilators, oxygenated beds ki baat ki hai, wo kitna Pakistan ab tak add kar chuka hai jab se crisis shuru hua hai? Koi numbers hain aapke paas?
Ye sare figures ji, ye aapko sare figures ndma.gov.pk pe mil jayenge.
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी और कितनी जरूरत है पाकिस्तान को अगर इसको फुली आप डील करना चाहें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कितना ऐड करने की जरूरत है.
हमने अपना तज्जिया करके अभी रिसेंटली डिसाइड किया कि हमें कम से कम 2000 बेड जो है ना ऑक्सीजनेटेड बेड्स वो ऐड करने की जरूरत है. तो वो उसको उसके लिए फिर हमने प्रोविंसेस से प्लान मांग के फिर उनको हम आजकल यानी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. So by end June, we will be adding more than 1,000 oxygenated beds in different provinces.
Mm-hmm.
And by end July, number will become more than 2,100. So this is a major ramp up. And this is on the top of those efforts that the provinces are doing.
Right.
This is only from federal government. Now, this is a lot of detail, I can't go into it. But this is all information. आपको एनडीएमए की वेबसाइट से मिल जाएगी.
मैं ये पूछना चाह रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक तो आपका टास्क आप यहाँ से डील कर रहे हैं, दूसरा एक मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में है कि जो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो हिस्सा है शायद अभी भी बहुत शक की निगाह से इसको देखता है, तो उसको किस तरह आप देखते हैं, ये किस तरह आप डील करेंगे कि जब लोग उस पर बिलीव ही ना करें या उसको बड़े उससे शक की नजर से देखें सारे मामले को, पे लोग शायद बिलीव ही नहीं कर रहे या ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में लोग कन्विंस करना ही मुश्किल हो रहा है कि है कोई ऐसी चीज़.
ये एक एटीट्यूड है, वी लिव इन डिफरेंट वर्ल्ड्स एट द सेम टाइम इन द सेम कंट्री. वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेटजाइज, वी हैव ए मेजर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, चीजों को काउंटर कर रहे हैं. डेली कई ब्रीफ करते हैं, फोर्टनाइटली सर्वेज करते हैं जिसमें देखते हैं कि उसे हम कहते हैं पल्स सर्वेज. Just to take the pulse that how people are thinking and unke attitudes, behaviors, practices kya hain. Gallup ka jo recent survey hai uske mutabik takriban 70% people in Pakistan believe that the government is doing the right thing.
ये जो जो भी लोग बीमार हो रहे हैं और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से ये इलाज सबके लिए फ्री क्यों नहीं किया गया अब तक? बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी सिंपली हॉस्पिटलाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकते.
जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं नहीं, वहाँ पे तो मुफ्त ही होता है. प्राइवेट सेक्टर ओनली दोज गो हु कैन अफोर्ड इट. पाकिस्तान की कोरोना वायरस से पहले की जो ऑर्गेनाइजेशन थी हेल्थ केयर सिस्टम की पाकिस्तान में, उसमें 70% ऑफ द हेल्थ केयर वाज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर तो है ही 30%, इससे ज्यादा है ही नहीं.
तो जो पब्लिक प्राइवेट में लोगों को हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि जो फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट में इतनी अच्छी नहीं होती जितनी प्राइवेट में है, तो प्राइवेट में आपको सब्सिडाइज इस तरह करने का कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का कि थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए लोगों पे?
इन गवर्नमेंट कर रही है जी, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के साथ कुछ MOUs किए हैं टेस्टिंग के लिए भी, कुछ सूबों ने MOUs किए हैं लैब्स के साथ. इन डिफरेंट फॉर्म्स सच कोलैबोरेशंस आर टेकिंग प्लेस ऑलरेडी. लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक जो बहुत बड़ा मसला है, तो ये भी है कि प्राइस कंट्रोल नहीं है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के अंदर. उसको भी अब हम ला रहे हैं क्योंकि समटाइम्स दे आर चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस. वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल ऑल दिस. इट्स ए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट. पंजाब ने फॉर एग्जांपल रिसेंटली पाबंद किया है सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पंजाब में, विच इज मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान. जो फरवरी में उनके टैरिफ्स थे फॉर बेड्स, फॉर एडमिशंस, फॉर डायग्नोसिस, तो उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं करेंगे. एंड नाउ दे हैव इम्पोज्ड दिस एंड दे आर कंट्रोलिंग दिस. सो देयर आर डिफरेंट वेज एंड अप्रोचेस व्हिच आर बीइंग यूज्ड टू एड्रेस द सिचुएशन.
थैंक यू जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. आखिर में बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान में ओवर होने के?
वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट. but okay. we might be plateauing end July, early August.
اور سامعین, پاکستان کی قومی اسمبلی نے مالی سال 2020 سے 2021 کے لیے پیش کردہ بجٹ کو کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے, جبکہ حزب اختلاف کی پیش کردہ ترامیم مسترد کر دی گئی ہیں. حزب اختلاف کو امید تھی کہ وہ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی علیحدگی اور اراکین کی ناراضگی کی وجہ سے بجٹ کی منظوری میں حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر پائے گی, تاہم حزب اختلاف عددی اکثریت حاصل نہیں کر سکی. تو سامعین, ایک بار پھر ہمارے ماہر پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, جن سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ خاص طور پر مسلم لیگ قاف جو ہے ایسا نظر آتا تھا کہ وہ بجٹ کی منظوری میں حکومت کے لیے دشواری پیدا کرے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ عسکری صاحب کا کہنا ہے, عسکری صاحب کا کہنا تھا
بات تھی کہ کافی جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, ان کو شکایات ضرور ہے, عمران صاحب کے رویے کی وجہ سے شکایات ہیں کہ ان کو ملتے نہیں ہے. یہی شکایات دوسرے ساتھیوں کو بھی ہے, فنکشنل مسلم لیگ کو بھی ہے اور دوسروں کو بھی ہے. دیکھیے, بجٹ تو بات سنا تھا وہ اس لیے کہ ان کے پاس کافی لیگ کو اگر ملا لیا جائے تو ان کے پاس 7-8 کروڑ کی بڑی کلیئر میجورٹی بن جاتی ہے, اس لیے یہ بجٹ جو ہے وہ اپروو ہو گیا. دیکھیے, چوائس کافی لیگ کے لیے پرابلم ہے کیونکہ اس کے بعد بڑی پارٹی جو ہے نا پی ٹی آئی کے بعد وہ پی ایم ایل این بنتی ہے. اب ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این سے جو کیوں لیگ ہے اور تعلقات اس قسم کے نہیں ہے کہ عمران کو چھوڑ کے وہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے. ان کی صرف خواہش یہ ہے کہ عمران خان زیادہ توجہ دے اور تھوڑی سی گورننس کو امپروو کرے اور جو ان کو شکایات ہیں ان شکایات کو سمجھے.
تو جو سینیریو ہے ایسا پولیٹیکل, تو اس میں کیا لگتا ہے, اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے, تو آپ کو کبھی اس سے پہلے پاکستانی پولیٹکس میں اس طرح کا اختلاف نظر آیا, اتنی واضح تقسیم؟
جی, میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کا تعلقات بہت زیادہ جو ہے خراب ہے اس وقت. ماضی میں بھی ہوتا تھا لیکن اس دفعہ ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کی تمام لیڈرشپ نیب کی ضرورت ہے اور اس کی وجہ سے وہ کافی خراب ہو رہے ہیں, تو اس کی جو ہے وہ ناراضگی ہے. دوسرے, عمران صاحب کے رویے میں اچھی خاصی ضد پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ ایلینیٹ ہو جاتے ہیں. مثلا وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے عمران صاحب اپوزیشن کے ساتھ, کسی بھی ایشو پہ خود بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ان وجوہات کی بنا پہ تلخی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو پی 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 کے لیڈر بناور, انہوں نے ایک سسٹین کیمپین کی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف, تو اب ہوگا یہ کہ یہ تعلقات تو خراب رہیں گے لیکن آئندہ کے لیے بھی پاکستان کے لیے مسئلہ ہوگا. جب بھی کبھی حکومت بدلے گی, اگر فرض کرو کسی دوسرے پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا ہے, جو اس وقت غلط روایات پیدا ہو رہی ہیں وہ سختی کی ساری پی ٹی آئی اس وزیر اعظم کے خلاف استعمال کرے گی. تو ہمارے یہاں جمہوریت کی صورتحال اخلاقیات حوالے سے کافی کمزور ہوتی چلی جا رہی.
تو عسکری صاحب, ظاہر ہے کہ پہلے کئی عشروں تک ہمیں ایک ڈائنیسٹی نظر آئی, بچے, شوہر, بیوی, اور پھر یہ کہ آگے بھی سیاست میں تیار کرنا اپنے بچوں کے لیے. تو کیا یہ پی ٹی آئی سے مخالفت اس وجہ سے ہے کہ وہ اس ڈائنیسٹی کا حصہ نہیں ہے, یا اس کی حقیقی وجوہات بھی ہیں؟
دیکھیے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دو بڑی پارٹیوں میں جو مقابلہ چلتا تھا اس میں سے پیچھے سے آگے آگے نکلی ہے. 2011 کے بعد اس کا رائج شروع ہوتا ہے اور یہ اس نے ایک نئی چیز پیدا کی ہے. عمران خان کے ہاں ڈائنیسٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ ہی وہ اس کے قائل ہیں, اور ان کی آنیسٹی کے بارے میں بھی کسی کو شک نہیں ہے پاکستان کے اندر, اور ویسے بھی گورنمنٹ کے ہائی اپس کے بارے میں ابھی تک کوئی بڑا سکینڈل ہمارے سامنے جو ہے وہ نہیں آیا. اصل میں جو مخالفت تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے آ کر ایک طرف پی ایم ایل این کو اقتدار سے محروم کیا, دوسری طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ پی 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 کو بھی پنجاب میں نقصان پہنچا, لیکن پی 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 کو زیادہ نقصان جو ہے وہ پی ایم ایل این کی وجہ سے پنجاب میں پہنچا اور پی 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 پنجاب میں کمزور ہے اور میرا خیال ہے وہ رہے گی. اصل مقابلہ جب بھی ہوگا پنجاب میں وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں ہوگا.
تو پاکستان کے نئے بجٹ اور اس کے ساتھ سیاست کے بارے میں اس تبصرے کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جہاں رنگ اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.